نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بیان تھا کہ زمانے کو گالی دینا یہ اللہ رب العزت کو ستانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا یظنون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، زمانہ ہی ہمیں جلاتا ہے اور مارتا ہے. گویا زمانے کو انہوں نے اللہ کی صفت دے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما لهم بذلك من علم، حالانکہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے اس علم کو ہمیں سیکھنا ہے. اس باب میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمانہ ہی ہلاک کر رہا ہے تو گویا یہ جہالت کی بات ہے. ما لهم بذلك من علم، جہالت چھوڑ کر کے اللہ کا دیا ہوا علم یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے. ان هم الا یظنون، یہ ان کی خام خیالی ہے. صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوزینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے ستاتے ہیں، کہتے ہیں زمانے کو گالی دیتے ہیں، اور زمانہ میں ہی ہوں کیونکہ میں ہی رات اور دن کو لاتا ہوں. رات اور دن کے آنے جانے سے زمانہ بنتا ہے. آج پہلی تاریخ تھی، رات آئی، دوسری تاریخ ہوئی، دن آیا، پھر اس کے بعد رات آئی، تاریخیں بدلتی ہیں. گویا زمانے کو لانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمانے نے ایسا کیا، زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت الٹا چل رہا ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کو ستانا ہوا. یوزینی ابن آدم، مجھے آدم کی اولاد، آدم کا بچہ مجھے ستاتا ہے. اس وجہ سے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر اس چیز سے، اقوال میں ہو، افعال میں ہو، ہر اس چیز سے متنبہ کرے جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو. یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے یا زمانہ ہی جو کچھ کرتا ہے اسی کو وہی ہوتا ہے، تو اس زمانے کے گویا زمانے پر ایمان لانے یا زمانے کے کرنے اور نہ کرنے پر ایمان لانے سے ایک قوم ایسی بھی پیدا ہوئی جو اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً انکار ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے. ہوتا ایسا ہے کہ گرمی اور سردی، پانی اور مٹی مل کر کے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آپ مٹی میں دانہ ڈالتے ہیں، پانی پڑتا ہے، گرمی ہوتی ہے، پھر وہ اگاتا ہے. یہ زمانے ہی کے الٹ پلٹ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں. یہ حالانکہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ سب اسباب ہے، زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اسباب ہے. آدمی دانہ مٹی میں ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو اگا نہیں، وہ اگ نہیں سکتا، کوئی نہیں اگا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر پر، جہاں کی پانی بھی نہیں رکتا ہے، اس پتھر کے اوٹ میں بھی سبزہ اگاتا ہے. وہ کہتے ہیں کبیر داس کے دوہوں میں سے ایک دوہا یہ بھی ہے، تلسی بروے باغ میں کی سینچت سے کو ملائے. تلسی بروا، تلسی بروے کہتے ہیں، بروا کہتے ہیں وہ نرم پودے کو. تلسی بروا باغ میں کی سیچت سے کو ملائے، رہے بھروسے مولا کے تو پربت پر ہری آئے. گھر پہ آپ اس کو سینچتے ہیں اور اس کو پانی ڈالتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پر، پہاڑ پر، پتھر پر بھی اگاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. یہ کہنا کہ نہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، رات آتی ہے، چاند پڑتا ہے، چاند کی روشنی پڑتی ہے، تو یہ سب ہوتا ہے نا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسباب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسباب کو حکم دے گا تو اپنے نتائج کو وہ لائیں گے. اگر اسباب کو کہہ دے کہ ہمیشہ، یہ مثال سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جلانا چاہا، اصحاب اخدود کو لوگوں نے جلانا چاہا جن کے لیے کھائی کھودی اور اس میں پانی میں آگ میں بہت بڑا گڈھا کھود کر کے آگ میں لوگوں کو ڈال, لیکن جب اللہ نے نہیں چاہا تو حضرت ابراہیم کی آگ کو کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلامن, اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, آگ کا کام جلانا ہے. اسی طرح حضرت پانی کا کام ہے, سمندر کا کام ہے ڈبو دینا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ میرے حکم سے مارو, پانی میں لاٹھی مارو, راستہ بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں زمانے ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے, جس کو اصحاب طباعہ کہتے ہیں فلسفہ کی زبان میں, یہ بہرحال اسی عقیدے کے تحت ایک عقیدہ پیدا ہوا. اس وجہ سے اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں شرک کا صاحبہ ہو, جس میں الحاد کا صاحبہ ہو, اللہ رب العزت کے انکار کا صاحبہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ کہا کرتے تھے, یہودی لوگ کہتے تھے کہ رائنا کا دو معنی ہوتا ہے, کہ ہماری رعایت کرو, اور رائنا کا مطلب اے رعونت اور سرکشی والے. تو پیارے رسول کو وہ لوگ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کو رعایت کرنے کے معنی میں نہیں استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے رائنا, بلکہ کہتے ہیں رعونت والے اور سرکشی والے. تو مسلمانوں کا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے, پیارے رسول کی رسالت پر, پیارے رسول کی صداقت پر ایمان لائے, لا تقولوا راعنا, ان کی طرح یہ لفظ مت بولو, کیونکہ یہ لفظ دو معنی کا متحمل ہے, اس میں اچھا معنی بھی ہے اور برا معنی بھی ہے. کافر لوگ برا معنی لیتے ہیں, ان کی طرح تم نہ بولو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح کہنے لگے ان کو رعونت والے. لا تقولوا راعنا, اس وجہ سے ہر اس لفظ میں یا ہر اس نام میں, ہر اس بول میں جس میں اللہ کی ذات پر حملہ ہو رہا ہو, اللہ کی ذات کی تنقید ہو رہی ہو, اسلام منع کر رہا ہے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ زمانہ خراب ہے یا زمانے کے اندولن سے یہ سب ہوتا ہے, یہ سب باتیں بولی جاتی ہیں, یہ سب غلط ہے. اسی طرح اسی انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے کو قاضی قضات کہے, یعنی قاضیوں میں ججوں میں سے سب سے بڑا جج, یا اپنے کو کہے کہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا, احکم الحاکمین, یا حکم اپنے کا نام رکھے کہ فیصلہ کرنے والا میں ہی ہوں. اس قسم کے نام یہ بھی اللہ کے جناب میں, اللہ کی ذات سے متعلق, اللہ کی ذات کے بارے میں تنقید کا صاحبہ پیدا کرتے ہیں. اس وجہ سے ان الفاظ کے بولنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. دیکھیں توحید کا مطلب بہت ہی نازک ہے, جس کی نزاکت کی وجہ سے شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا. اس سے پہلے کا باب آپ کے سامنے گزر چکا ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ جو چاہیں گے, اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے, اور کہہ کر کے آپ نے شریک کیا. لیکن اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ جو چاہے گا پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا, اللہ کا چاہنا مقدم ہے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين, اللہ کے چاہنے ہی سے ہوگا, تم چاہو گے تو نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو وہی ہوگا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اس قسم کے باریک الفاظ بھی جس میں اللہ کی ذات کی تنقید ہو رہی ہے یا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا صاحبہ ہے, شریعت نے منع فرمایا ہے. یہاں باب التسمی بقاضی القضاۃ, قاضی قضاۃ کسی کا نام, کسی کو اگر نام رکھا جائے یا کوئی شخص اپنا نام قاضی القضاۃ رکھے, یعنی ججوں میں سے سب سے بڑا جج, یہ بھی ایک فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا, یہ لفظ بھی اسلام نے برداشت نہیں کیا, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے, کیونکہ آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. قاضی آپ ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا قاضی جس کو یہ کہ اپنے یہاں بہرحال کہتے ہیں اس طرح کا گریٹ قاضی یا کیا کہتے ہیں, بہرحال چیف جسٹس, لیکن قاضی القضاۃ کہنا اس کو علماء نے مکروہ کہا ہے, کیونکہ اللہ یعنی گویا آخری فیصلہ انہی کا ہے, اس کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں. اس معنی میں کیونکہ یہ لفظ آتا ہے, اس وجہ سے کوئی شخص اپنے کو قاضی القضاۃ نہ کہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ القاضی الکبیر رئیس القضاۃ, لیکن قاضی القضاۃ یعنی جس کے بعد کوئی قاضی نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے, جس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور اگر کسی کو فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی پر فیصلہ کرنا ہے. اس وجہ سے صحیح حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان اخنا اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، اللہ کی ہے سب سے گرا ہوا نام، سب سے حقیر نام، سب سے ذلیل نام اس شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے، جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھتا ہے، اپنے کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت حقیر، یہ شخص اللہ کے ہاں جو اپنے کو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو سب سے ذلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ. اخنا، عربی زبان میں اخنا کا لفظ اسم تفضیل ہوتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کے کوئی برا نہیں، حقیر نہیں، ذلیل نہیں، جو اپنے کو ملک الاملاک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے ایک آدمی ملک ہو سکتا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے. بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، بڑا بادشاہ، کبیر الملوک، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں میں بڑا بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں میں، لیکن سب سے بڑا بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ نام صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص رکھا جا سکتا ہے. جو لا مالک الا اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ یا سب کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے. حضرت سفیان ایک راوی ہیں اس حدیث کے سند میں جو آتے ہیں، سفیان ابن عینہ مکے کے رہنے والے، ہلال خاندان کے بہت بڑے پائے کے عالم رحمت اللہ علیہ، تفسیر میں ان کی کتاب ہے، حدیث میں ان کا بہت بڑا مجموعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مثل شاہنشاہ، یہ فارسی کا لفظ، اور فارس اور عرب سے جب فتوحات اسلام کی فتوحات وہاں تک پہنچی تو تعلقات جو ہوئے، بہت سے الفاظ مسلمانوں کے عربی زبان میں بھی در آ گئے، اس وجہ سے یہ لفظ بھی مشہور ہو گیا. بڑا بادشاہ اپنے کو شاہنشاہ کہتا تھا، شاہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. انہوں نے کہا یہ لفظ جو بولتے ہیں یہ ملک الاملاک کا ترجمہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، جیسے کہ لوگ اس وقت بولتے ہیں یا یہ کہ فارس کے لوگ بولا کرتے تھے شاہنشاہ. یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں حقیقت میں مسلمانوں میں بھی، اسلامی تاریخ میں بھی، خود بادشاہوں نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے رکھ لیے، یا یہ کہ ان کے حاشیہ حواشی مواشی نے ان کے رکھ دیے اس طرح کے نام، ایسا ہوتا تھا. بہت سے لوگ چاپلوسی میں بھی بہت سی باتیں غلط کہہ جاتے ہیں، اس زبان کو بہت کچھ حفاظت کر کے رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی خیر کا کام بتا دیجئے، تو پیارے رسول نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کے کہا امسک لسانک، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، امسک لسانک. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وحل نؤاخذ بما نتکلم به، یہ جو باتیں ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہمیں پکڑا جائے گا؟ تو پیارے رسول فرماتے ہیں ثقلت قومک، اتنی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، ثقلت قومک، تمہاری ماں تم کو روئے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے بے تکلف میں کہا جاتا ہے آدمی کی تمہارا ناس ہو، کیسے نہیں سمجھتے ہو. وحل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم، جہنم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تمام نیکیاں ان کے پاس ہوگی، لیکن یہ زبان کی غلط باتوں کی وجہ ہی سے صرف ان کو جہنم میں جانا ہوگا. اس وجہ سے شعر اور شاعری کے باب میں بھی بہت کچھ آدمی کو اپنے ذوق کو، اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے متعلق ہو یا کسی بزرگ کی تعریف میں ہو. جیسے بہت کچھ کہتے ہیں، متربی ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر عربی کا، شاپور ایک بادشاہ تھا، اس کی چاپلوسی میں اس نے کہا تھا لو لم تکن من ذلور اللزمن کہو اقمت من مولد نسلها حواو. وہ کافور کی تاریخ میں کہتا ہے کہ اگر تم اس امت میں سے یا انسانوں میں سے نہ ہوتے تو حوا بانج ہو جاتی، یعنی بانج رہتی، پیدا نہیں ہوتے، تمہاری وجہ سے گویا دنیا پیدا ہوئی. دیکھیے یہ ایک عام آدمی کے بارے میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی گئیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ موضوع گڑھ کر کے روایت کی گئی ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیارے رسول، یہ گویا اللہ رب العزت کی زبان میں کسی نے جھوٹ بولا اللہ اکبر. یعنی پیارے رسول فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا, میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹ بات منسوب کی کسی نے, فلیتبوا مقعده من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من کذب, جس نے کذب بیانے سے کام لیا, جھوٹ بولا متعمدا جان بوجھ کر کے میرے اوپر, فلیتبوا مقعده من النار. اس حدیث کے گڑھنے والے نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا, گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ روایت ہے کتابوں میں, موضوع میں گڑھی ہوئی روایت, اسی طرح ضعیف روایت ہوتی ہے, گڑھی ہوئی روایت ہوتی ہے کہ جیسے دو چار بچے ہیں ان میں سے ایک اپنے باپ کی طرف کوئی بات منسوخ کر کے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے, تمہیں نہیں معلوم باپ مرتے ہوئے ہی وصیت کر کے گئے تھے, اب وہ باپ کی بات جب آ گئی تو اس طرح آنکھوں پر. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جھوٹ بولا گیا, کیونکہ لوگوں میں بہت کچھ افواہ اور لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی سمجھ کے اختلاف کی بنا پر بہت سے لوگوں میں اختلاف ہوا, تو اپنی بات کو منوانے کے لیے لوگوں نے حدیثوں کو گڑھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی کہ بھائی ہر کسی کی بات لوٹائی جا سکتی ہے لیکن پیارے رسول کی بات کون لوٹائے گا. لیکن اللہ رب العزت نے, اللہ تعالی نے محدثین کی جماعت کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا, انہوں نے ایک ایک لفظ نکال کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ لفظ اس حدیث میں بہا دیا گیا ہے. ہارون رفیق کے پاس ایک بددین زندیق کا لفظ آتا ہے کہ ایک بددین کو لایا گیا ان کے سامنے جو بہت کچھ غلط بیانی اور عقیدے میں بہت کچھ غلط باتیں بیان کرتا تھا, تو قتل کرنے کے لیے ان کے سامنے لایا گیا اور کہا کہ اس کو قتل کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو گے, لیکن کیا تم کیا تمہارا کیا کام ہوگا اس وقت کہ ہم نے تم کیا کر سکتے ہو اس موضوع پر کہ ہم نے کئی ہزار حدیثیں امت میں گھر کر کے پھیلا دی ہیں. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ان اللہ یقید لہذا, اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے زاہد عالم اور ابو اسحاق فزاری کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہے, ینخلانہا, اس کو چھالیں گے. منخل کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں وہ کیا نام ہے چھلنی, یعنی جس سے آٹا کہ چھان چھال کر کے یخرجانہا حرفن حرفن, ایک ایک لفظ نکال کر کے بتا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کی امت کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کو کہ جھوٹ اور صحیح, دودھ اور پانی سب کچھ الگ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کتاب الحمدللہ اس باب میں بہت, تو لوگوں نے اللہ کے اوپر بھی پیارے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنے کے بجائے عرش پر چڑھ گئے اور وہاں سے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کا, اے پیارے رسول اگر آپ کا وجود نہ ہوتا, آپ کو پیدا نہ ہوتا, لما خلقت الافلاک, تو یہ زمین اور آسمان میں پیدا ہی نہیں کرتا. دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ جھوٹ اور یہ زبان جو ہے اپنی بات کو دنیا میں آگے بڑھانے اونچی رکھنے کے لیے بہرحال آدمی بہت کچھ غلط بیانے سے کام لیتا ہے, لیکن قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی. علیم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکتمون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جن زندگی بھر تو تم بہت بولتے رہے, دنیا میں یہ زبان بہت چلتی رہی کہیں کی طرح, علیم نختم علی افواہہم, ان زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے اور کہیں گے ہاتھ سے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے, پیر نے جو کچھ کیا ہے, اب بتاؤ کیا 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 ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو توحید کے بارے میں کسی کی تعریف کرنی ہو, پیارے رسول ہی کی تعریف کا مسئلہ ہو, یہ نہ کہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے, بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی, بہت بڑی بات ہوگی. لوگ اس کو بڑی چاشنی سے بڑے مزے سے محفل میلاد مناتے ہیں اور اس قسم کے شعر سرکی شعر اشعار گاتے ہیں سناتے ہیں سنتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ ان کی تقریب ہوتی ہے جو اس قسم کی, جتنا ہی بڑھ کر کے وہ مبالغہ کر لے جائے. پیارے رسول کا فرمان لا تترونی, میرے بارے میں حد سے مت بڑھو میری تعریف میں. کما اثرت النصارى, اثرت النصارى عیسی بن مریم, جس طرح نصارہ عیسائیوں نے عیسی بن مریم رضی رحمہ اللہ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بہرحال تو یہ تو پیارے رسول اور انبیاء کی بات ہوئی, لوگ عام لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی غلط بیانیاں اور مبالغات سے کام لیتے ہیں. اس میں شاہان شاہ کا لفظ جیسے کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ لوگ نام دیتے ہیں شاہان شاہ کا, اس قسم کے القاب اسلام میں پسند نہیں ہے. علامہ ابن کثیر بدایہ و نہایہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے. اگرچہ تاریخ کے بارے میں یہ چیز ایک عام مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت کچھ غلط بیانیاں کر کے مختلف اقوام نے, خاص طور پہ معاف کیجیے گا, سیا اقوام نے اس میں صحابہ کرام کے خلاف, حضرت عائشہ کے خلاف, معاویہ کے خلاف اور عثمان کے خلاف, ابو بکر اور عمر کے خلاف بہت کچھ بڑھ کر کے تاریخ میں بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں. علامہ ابن کثیر کی تاریخ بدایہ و نہایہ کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی روایات کی پرکھ کر کے اور کہا کہ یہ روایت صحیح, یہ روایت غلط ہے, اس طرح کی انہوں نے بہت سی مستند تاریخ لکھی ہے. لیکن اس مستند ہونے کے مقامات یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے وہ سب صحیح ہے. بعض چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ مجھے ملا ہی نہیں, یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں لوگوں نے ذکر کیا ہے اس وجہ سے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. اہل کتاب یہود نصارا ایسا بیان کرتے ہیں اس وجہ سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اس کو صحیح نہ سمجھنا چاہیے نہ جھوٹ جھٹلانا چاہیے, الا یہ کہ اگر جھٹلانے کی بات ہو. اس ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بدایہ اور نہایہ میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جلال الدین سلجوقی تھا, اس کا لقب لوگوں نے رکھا شاہنشاہ اعظم, سب سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ. شاہنشاہ مانے بادشاہوں کا بادشاہ تو ہو ہی گیا, لیکن دو بالغ اور آگے بڑھ کر کے کہنے لگے نہیں, اعظم سب سے بڑا بادشاہوں کا, سب سے بڑا بادشاہ ملک الملوک. اور اسی نام سے ممبر پر ان کے نام خطبہ بھی لوگ دیتے رہے, ان کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن چونکہ اس زمانے میں 429 کا ذکر ہے ہجری, 429 ہجری کا ذکر ہے, آج ہم اس وقت 1423 میں ہیں, گویا 1000 سال پہلے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے پہلے میرا زمانہ, اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے اچھا رہے گا, اور اس کے بعد جو اچھا رہے گا اچھا رہے گا, اور جو دن بھی گزرتے جائیں گے وہ خراب ہی آتے جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے نقل کیا, صحیح روایت میں ہے کہ حضرت انس سے شکایت کی لوگوں نے کہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر بہت کچھ ظلم کرتے ہیں, تو حضرت انس نے ان کو دلاسا دیا, صبر دلایا اور کہا کہ اس درو فین نہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو کیونکہ میں نے پیارے رسول سے سنا ہے لا یاتی یوم الا وبعده شر منه, جو دن آئے گا اس کے بعد والا دن اس سے خراب ہی ہوگا. تو 429 کا تقریباً 1000 سال پہلے کا قصہ ہے کہ جب جلال الدین سلجوقی کو شاہنشاہ اعظم کہا گیا, نفرت العامہ یعنی عام لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اور انکار کرنے لگے کہ جس قسم کا نام نہیں دینا چاہیے. خطبہ کو پتھروں سے مارا انہوں نے, جو لوگ خطبہ اس نام سے دیتے تھے. آپ بیٹھ جائیں کیوں. وعلیکم السلام. میش ہوا يتكلم اردو طيب يجلس يجلس بعد ما نشاء مع الاذان ان شاء الله. اذان جب ہوگی تو ان شاء الله آپ الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. اور اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہوا لوگوں میں, تو علماء نے اکٹھا ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھا, تو کسی نے کہا کہ نہیں, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ ہمیں سب سے بڑے بادشاہ. لیکن دوسرے نے کہا نہیں, چونکہ اس میں صاحبہ ہے کہ ان کو گویا اللہ کی صفت دے دی جا رہی ہے, سب سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ, تو اللہ اس وجہ سے نہیں جائز ہے. کچھ لوگوں نے کہا جائز ہے, کچھ تمام مذہب کے علماء میں سے ہر ایک سے پوچھا گیا. اس میں سے شافعی مذہب کے ایک آدمی تھے ابو منصور ابن صلاح, انہوں نے کھل کر کے کہا, حالانکہ بادشاہ ان کو بہت چاہتے تھے, بہت ہی پرہیزگار متقی ورا اور تقوی والے آدمی, بادشاہ ان کو بہت کچھ چاہتے تھے, ان سے آ کر کے جلال الدین سلجوقی آ کر کے خود ملتے تھے. لیکن انہوں نے کھل کر کے بغیر رو رعایت کے انہوں نے کھل کر کے فتویٰ دیا کہ اس قسم کا نام جائز نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی حرج نہیں, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مقصد کوئی نہیں پوچھتا ہے, جو لفظ تم عام بولتے ہو اس کا عام معنی کیا ہوتا ہے. عام معنی یہ ہوا کہ بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ, تو یہ چیز صرف اللہ کے لیے ہے, اس کا اطلاق یا اس کو اس صفت کے ساتھ کسی کو موصوف کرنا یہ جائز نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن جلال الدین سلجوقی نے ابو منصور ابن صلاح کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بیچارے ڈرتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے حق بات کیا ہے, اگر حق بات کہی ہے, اگر لوگوں نے میرے خلاف ان کو اکسایا ہے اور وہ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ہم قتل ہو جائیں گے, کوئی حرج نہیں. گئے اور باقاعدہ ان کو لوگ جھک کر کے سلام کرتے تھے بادشاہ کو, انہوں نے مصافہ کیا, شرعی مصافہ اور ایک ہاتھ سے مصافہ کیا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے, مصافہ کیا. اس کے بعد پھر بغل میں بیٹھ گئے اور اس نے مخاطب ہو کر کے بادشاہ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے, مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے دین اور تقویٰ کی بنا پر اس قسم کا فتویٰ دے رہے ہو, آج سے کوئی میں اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص مجھے شہنشاہ اعظم نہ کہے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ لوگ چاپلوسی میں بھی بہت سی چیزیں کہہ جاتے ہیں, لیکن حق بات کو بہرحال اعلان کرنے والے ہمیشہ ایک ہی آدمی رہے لیکن رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گویا دین کے مزاج میں رکھا ہے, لا تزال طائفة من امتی منصورین, ایک ٹولی رہے گی جو ہمیشہ حق بات کہے گی, منصورین بالحق, لا یضرهم من خذلهم, ان کو کوئی ذلیل کرنا چاہے ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا, ہمیشہ رہیں گے. یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں بڑی جماعت ہے تو وہی, دیکھیے یہاں نام لیا ہے انہوں نے کہ حنبلی مذہب کے امام نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں, اسی طرح شافعی مذہب کے امام نے سیمری ابو عبداللہ سیمری الشافعی کہتے ہیں کہ اس میں نیت کا فرق ہو سکتا ہے, اگر ہم اس نیت سے استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن دوسرے ایک شافعی عالم شیخ ابو منصور ابن الصلاح انہوں نے کھل کر کے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ توحید کے باب میں اس لفظ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے اپنا فتویٰ دیا. بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا, بڑی تکریم کی اور کہا کہ تم نے اللہ سے ڈر کر کے اور ہماری خیر خواہی کی ہے. پھر انہوں نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ کوئی شخص آج سے مجھے شہنشاہ اعظم نہ کہے. تو یہ ہے اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں حقیقت میں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں والذی حمل القاضی الماوردی علی ذلک المنع هو اتباع السنہ التی وردت بہ الاحادیث الصحیحہ. کیوں ابو منصور نے کیوں یہ بات اس قسم کا فتویٰ دیا؟ کیونکہ سنت میں اس قسم کا لفظ آیا ہے کہ اس طرح نہ کہا کرو, جو الفاظ اور جو صفات اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے کسی دوسرے کے لیے خاص نہ کرو. وفی روایت اغیظ رجل, ایک دوسری روایت میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثه, اللہ کے ہاں سب سے مبغور سب سے قریب اور سب سے خبیر وہ شخص ہوگا قیامت کے دن جس نے اپنا نام شاہنشاہ رکھا یا بادشاہوں کا بادشاہ رکھا. اس وجہ سے اس قسم کے اسماء کو کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو سکتے ہیں. باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغیر الاسم لاجل ذلك, اللہ کے نام کا احترام اور اس احترام کے نتیجے میں اگر کوئی نام ایسا ہے جو اللہ کے احترام کو چھو رہا ہے, اللہ کے احترام کے خلاف پڑتا ہے تو نام بدل دینا چاہیے. یہ ہے حکم, یہ ہے فیصلہ شریعت کا. کہیں بھی ہو اگر کوئی شخص مثلاً اپنے یہاں بہت کچھ رکھتے ہیں نام, کہتے ہیں غلام نبی, غلام رسول, غلام رب تو صحیح ہے اللہ کا غلام, غلام کا لفظ آپ کہتے ہیں کہ غلام کے معنی بچہ بھی ہوتا ہے لڑکا, تو کیا یہ پیارے رسول کی ایک ساتھ کا خود ان کا نام غلام رسول تھا؟ نہیں, عبد النبی تھا, ہمارے ساتھی عبد النبی. تو کسی نے کہا کہ عبد کا مطلب ہے کہ جیسے خادم ہوتا ہے, نہیں, عربی میں عبد کا خاص ایک معنی ہے. آپ اپنے کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں, آپ کا بندہ ہوں, اور یہ اور وہ ایک چیز ہوتی ہے مبالغے کی, اس کو شریعت کے نقطۂ نظر سے برداشت نہیں کیا جائے گا. حقیقت میں زبان میں بہت کچھ تنقیہ اور بہت کچھ اس کی تنظیف اور صفائی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اردو میں بہت سے مبالغات اس طرح کے شعروں میں آتے ہیں, جناب, ہاں جناب, حضور, حضور, اس قسم کے الفاظ بھی بہرحال استعمال کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ پیارے رسول کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں ایک آدمی نے تحقیق لکھی تھی اور انہوں نے نتیجتاً یہ نکالا کہ حضور کو حضور کس سب سے کہا جانے لگا, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جانے لگا؟ کیونکہ یہ عقیدہ نکلا کہ پیارے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, اس وجہ سے حضور کہا جانے لگا. اور اسی سے جی حضوری اور یہ اور وہ جو مطلب ہے کہ ایک عام معنی نکلا, لیکن ہاں حضور کو ہاں حضور کیوں کہا جانے لگا, کیونکہ یہ عقیدہ تھا یا عقیدہ ہوا پیدا لوگوں میں کہ ہاں حضور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضرت یہ معنی نکالا گیا. یہ بھی چیز بہرحال ہمیں پیارے رسول کی محبت, پیارے رسول کی محبت دین و ایمان ہے حقیقت میں, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضرت یہ معنی نکالا گیا. یہ بھی چیز بہرحال ہمیں پیارے رسول کی محبت, پیارے رسول کی محبت دین و ایمان ہے حقیقت میں, چھوٹی سی چھوٹی بات میں آپ کی سدائے یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا نہیں کہ صرف یہ الفاظ آپ کے ساتھ چسپاں کریں, تو اس قسم کے الفاظ اگر ہم نہ استعمال کریں تو ہماری محبت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلل نہیں آئے گا, بلکہ محبت کو اور ہی جلا ملے گا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ کو ترک کیا جا رہا ہے. باب احترام اسماء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو اس کو بری کر دینا چاہیے. جیسا کہ اس سے پہلے باب میں گزر چکا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو بری کیا, گواہی کوئی نہیں ہے, لیکن اب مسئلہ رہ گیا شرعی فیصلے کی بنا پر البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کسی کے اوپر تو اس کو لا کر کے گواہ پیش کرنے چاہیے, کوئی ایسے قرائن پیش کرنے چاہیے جس سے اس کی تھیوری ثابت ہو, تھیوری نہیں ثابت ہوئی تو پھر اس سے قسم لیا جائے گا کہ بھائی قسم کھاؤ تم, اور قسم کو تغلیظ قسم مغلظ ظاہری قسم بھی کی جا سکتی ہے, یعنی یہ کہ کلام پاک کہتے ہیں ہاتھ اس پر رکھ کر کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جائز ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عصر کے بعد مسجدوں میں ممبر کے پاس بھی قسم کھلانا جائز ہے, یعنی اس قسم کے حالات بنا کر کے تاکہ اس کو ڈر لگے ڈر آ جائے جس قسم کا قسم کھلایا جائے گا, اس کے بعد اگر اس نے قسم کھا لیا ورنہ ہم نے چوری نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو متہم نہ کیا جائے, پھر اس کے بعد اس نے قسم بھی کھا لیا اور اس کو ہم متہم بھی کرتے رہے, اس کو تانا دیں کہ تم نے فلاں کی چوری بھی کی ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ کے احترام میں اللہ کے نام کے ساتھ شرک کا مسئلہ آ رہا ہے تو نام کو بدل دینا چاہیے, جیسے کہ واضح طور پر اپنے یہاں ہوتا ہے عبد الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے, عبودیت صرف اللہ کے لیے, بندہ ہونا اللہ کے لیے اللہ کا ہی بندہ ہو سکتا ہے. دوسرے کو پیارے رسول نے جب شروع اسلام میں جب اسلام پورے طور پر دلوں میں متمکن نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ لا یقل احد, لوگ زر خریدا غلام رکھتے تھے, لا یقل احد عبدی و امتی, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا عبد ہے یا میری اما ہے لوٹی ہے, لیکن کہے فتایا و فتاتی, یعنی میرا خادم ہے, یہ لفظ استعمال کرے, کیونکہ عبد کا لفظ مشترک ہے اس غلام میں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں, اس وجہ سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. تو کوئی بھی ایسا لفظ ہو جس میں شرک کا صاحبہ ہو, نام میں اگر شرک کا صاحبہ ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے. ان ابی شریح, ابو شریح رضی اللہ عنہ ایک صحابی, انہ کان یکنا ابو الحکم, ان کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, یعنی فیصلوں والے, ابو الحکم یعنی فیصلوں والے یا فیصلہ کرنے والے کے باپ, کنیت ان کی ابو الحکم. کنیت ہوتی ہے کہ باپ یا ماں کا نام لے کر کے کسی کے ساتھ منسوب کیا جائے, جیسے ام عبداللہ, ام ابو عبداللہ, ابو الحکم, ام الحکم, یہ ہے کنیت اس کو کہتے ہیں. اور شریعت میں کنیت کی حیثیت پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی احتراماً کنیت رکھ دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کنیت کی برابر کوئی اور چیز اس کے ساتھ یا اور دوسرا نام مشہور ہو جائے, جیسے نام کچھ ہوتا ہے کچھ اور مشہور کر دیتے ہیں. بادرو بل اسماء الکنا, ایک روایت میں آیا ہے کہ ناموں کے ساتھ کنا بھی, ابو فلان, آدمی کی کوئی بچہ بھی نہیں ہے تب بھی اس کو فلاں کا باپ کے نام سے کنیت رکھ لینا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ, ام المومنین, ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت حضرت عائشہ کی ام عبداللہ رکھی تھی. بہرحال تو ان کی کنیت عرب میں کنیت کا ایک بہت بڑی اہمیت تھی, کنیت رکھنے کی, اور لقب یعنی کوئی لقب دینا غلط قسم کا تو وہ برائی کے لیے دیتے تھے, لیکن کنیت تکریم کے لیے, کسی کو پکارنا ہو تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عبداللہ، کہتے ابو عبداللہ یا ان کے بڑے بچے کا نام لے کر کے پکارا کرتے تھے. اکنی ہی نے انہیں دی ہی اکریم ہو بولا وہ لکھتے بہو پسو اصلق ہو. وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں اس کی تکریم کرنی ہوتی تو کنیت سے پکارتا ہوں میں، لقب سے نہیں پکارتا. تو کنیت ایک تکریمی چیز ہوتی ہے. انہوں نے لوگوں نے ان کا نام ابو الحکم رکھا تھا، حکم مانے فیصلہ کرنے والے کا باپ. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے فرمایا ان اللہ هو الحکم، حکم صرف اللہ ہی رب العزت ہے. یعنی فیصلہ ہر باب میں اللہ ہی کا چلے گا، تمہارا فیصلہ چلنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر مبنی ہو. تو گویا ان الحکم الا للہ کا یہ ترجمہ ہو گیا، یعنی فیصلہ صرف اللہ کے لیے. ان الحکم فیصلہ صرف اللہ کے لیے. اب اگر کوئی شخص اپنے کو حکم کہتا ہے تو یہ لفظ جو ہے اس معنی میں، چونکہ اسلام نے شروع شروع کے بہت سے الفاظ میں حکم رکھنا، کسی کو یہ کہا جائے کہ تم کو ہم حکم یعنی فیصل مانتے ہیں، یہ لفظ بعد میں استعمال ہوا. لیکن اسلام شروع اسلام میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو، اگر ہم ان کو ڈھونڈا جائے، ان مسائل کو ڈھونڈا جائے تو ایک مجموعہ بنے گا کہ شروع اسلام میں چونکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پورے طور پر مضبوط نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے بہت سے ایسے الفاظ سے منع کر دیا جس میں دونوں استعمال کرنا بعد میں جائز ہو گیا. مثلا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ان عورت کے گھر والوں میں سے ایک فیصل، اسی طرح شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصل بنا کر کے، اور دونوں کی باتیں سن کر کے فیصلہ دونوں سے لیا جائے، صلح کرایا جائے، صلح کرا دی جائے. تو یہ لفظ بعد میں استعمال ہوا، اس میں کوئی سنگ، لیکن شروع اسلام میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا. اور اس وجہ سے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہی مطلق حاکم ہے، اور تم اس معنی میں کہ تمہارا فیصلہ چلے گا ہر حالت میں، اس معنی میں اگر اپنے کو حکم کہتے تو یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے یہ جائز نہیں. وہ الیہ الحکم، اور فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے، ان نقوم رفیسین فتونی فحکم تو بین ہوں، میری قوم کے لوگوں میں جب آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، کسی چیز میں لڑائی جھگڑا، کسی بات میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو میرے پاس آتے، میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتا تھا. فرض یہ کل الفریقین، فریقین دونوں گروہ راضی ہو جاتے تھے میرے فیصلے پر. اس وجہ سے لوگوں نے مجھے ابو الحکم کہا، یعنی فیصلے والے کا باپ، یعنی بہت بڑا اچھا فیصلہ کرنے والا یا آخری فیصلہ کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا ما احسن هذا، کتنی اچھی بات ہے یا کتنا اچھا کام ہے تمہارا، یہ فیصلہ کر کے لوگوں کے جھگڑوں کو چکا دینا، یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے، دوسری آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک کام کیا، اس سے اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے. تو اسی طرح پیارے رسول نے ان کے اس فعل کو بھی سراہا اور کہا کہ ما احسن هذا، تمہارا یہ فعل، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ رویہ بہت ہی اچھا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا فما لک من الولد، تمہارے بچے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے فضل سے میری نے اولاد ہے، شعیب اور مسلم اور عبداللہ، ہمارے تین بچے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا فمن اکبرہم، ان تینوں میں بڑا، سب سے بڑا کون بچہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا قلت شعیب، شعیب یہ تینوں بچوں میں میرے سب سے بڑے بچے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو شعیب، تمہاری کنیت ابو شعیب، ابو الحکم نہ رکھو. رواہ ابو داؤد وغیرہ. تو یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بھی، چونکہ ان کے یہاں جاہلیت کے زمانے میں سب سے بڑا فیصل یا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، جن کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ ابو شریح کو مانتے تھے. اس قسم کے عقیدے کے تحت چونکہ ان کا نام ابو الحکم رکھا گیا تھا، اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کی کہ نہیں، یہ نہ سوچو کہ جو کچھ ہم فیصلہ کر دیں گے ہمارا فیصلہ وہ آخری فیصلہ رہے گا. جاہلیت کے عقیدے کے ساتھ ٹھیک ہے، تم کو ایک چیز انہوں نے مان لی تھی، ایک شخصیت مان لی تھی، تمہارے پاس آ کر کے تمام فیصلے چک جاتے تھے, یہ الگ چیز ہے. لیکن اس قسم کا معاملہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. یعنی گویا ایک بہت بڑے عقیدے اور بہت بڑے عمل کی کا اثبات اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا. یعنی یہ کہ کسی شخص کا کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ فیصلہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق نہ ہو. یہاں سے عقیدے کے مسائل میں بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اب بھی, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح ناجائز ہے, یعنی یہ دلیلیں بھی دی جاتی ہیں, تو فیصلہ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا, اس شخص کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا افعمات اور قتل قلبتم, کسی پیارے رسول کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین اسلام سے چل جاؤ گے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. قد خلت من قبلہ رسل, آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے, خلا کے معنی چلے گئے گزر گئے. اف ان ماتا قتل, یعنی آپ کو بھی جانا ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں پیارے رسول زندہ ہے اور ہم ان کو جب بھی چاہیں اپنی مجلس میں بلا لیں, کتنا غلط عقیدہ ہے, کتنی بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں. کہتے ہیں کہ مجلس میلاد مقرر کرو, اس میں بڑے بڑے ایسے قوالوں کو جمع کیا جاتا ہے جن کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بظاہر, اور وہ دھت ہو کر کے آ کر کے قوالیاں پڑھتے ہیں, اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, پیارے رسول حاضر ہو گئے, السلام علیکم یا رسول. تو یہ فیصلہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں کر رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ فیصلہ ماننے کے قابل ہے کہ نہیں. ان الحکم الا للہ, ہر معاملے میں فیصلہ اللہ سے لینا ہے. اللہ کا فیصلہ قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر میں اگر اس کے مطابق ہے تو وہ فیصلہ مانا جائے گا. وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کا بیان ہوا. اسی طرح عمل کا معاملہ ہوا, کسی معاملے میں اختلاف ہو تو ڈھونڈا جائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس بار میں کیا بیان دیا ہے, اللہ ہی کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا. اختلاف طبیعی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کا پیدا کیا ہے. ایک ہی پیٹ کے چار بھائی ہوتے ہیں, چار مزاج کے ہوتے ہیں, بلکہ جڑوا پیدا ہوتے ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف کا وجود ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح چہرے میں اختلاف ہے اسی طرح سمجھ اور فکر اور سوچ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف کو چکانے کا, اس کا فیصلہ لینے کا حق, اور فیصلہ لینا کہاں سے ہے؟ اللہ رب العزت سے. ان الحکم الا للہ, تمام معاملات کو اگر کسی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے اختلافات حل ہو جائیں گے, کیونکہ فیصلہ صرف اللہ ہی کا مانا جانا ہے, اور دوسرے کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے پر ناپنا اور تولنا ہے. اللہ تعالی ہم کو ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد والا علیہ وسلم. سوال ہے یہ, کہتے ہیں کیا حدود حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا مسجد حرام میں پڑھنے کا ہے؟ حدود حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ہے انشاءاللہ, لیکن اگر آپ موازنہ کریں گے مسجد حرام سے تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں, مسجد حرام سے نماز پڑھنا یہ تمام جگہوں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو ایک نماز کا ایک لاکھ کا اجر آپ کہیں اکیلے پڑھیں ایک لاکھ کا نماز اجر ملا, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 اور 25 درجے کا فرق ہو جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بڑھتا جائے گا. تو گویا یہ کہنا کہ اگر ہم حدود حرم میں کہیں بھی وادی میں کہیں نماز پڑھیں تو ایک لاکھ کا نماز کا ثواب تو ملا, لیکن اگر بغل میں کوئی مسجد ہے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اس میں اگر نماز پڑھے ہوتے تو اس نماز سے اس مسجد میں نماز پڑھنا افضل تھا. اسی طرح جب مسجد حرام میں اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نماز کا اجر اور ہی بڑھ جائے گا, لیکن ایک لاکھ کا اجر آپ کہیں بھی حدود حرم میں پڑھیں گے انشاءاللہ ملے گا. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر آئے تھے تو آپ نے عمرہ کر لینے کے بعد جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا معاویہ, ایک جگہ ہے اس وقت محلہ مشہور ہے, اس جگہ کی تعین بھی کی جا سکتی ہے. وہاں جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. چار ذوالحجہ کو آپ نے عمرہ فرمایا, پانچ ذوالحجہ, چھ ذوالحجہ, سات ذوالحجہ, وہیں رہے آپ اور وہیں آپ کی جماعتیں ہوتی رہیں. آپ پھر دوسری مرتبہ طواف کرنے, نماز پڑھنے حرم شریف نہیں آئے. اس کے بعد پھر آپ منا گئے, منا سے پھر آ کر کے آپ وہاں اترے, وہاں سے آئے, آپ نے طواف زیارت کیا یا طواف وداع, طواف زیارت, طواف وداع, اس کے بعد آپ رخصت ہوئے. یہ ہے حدیبیہ کے موقع پر جب کفار قریش نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا کہ آپ ہماری مرضی کے خلاف آئے ہیں بغیر مشورے کے, اس سال اگر آپ کو ہم موقع دے دیں عمرہ کرنے کا تو گویا آپ نے ہمارے اوپر فتح حاصل کر لی, نہیں اس سال واپس جائیں, آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں. تو آپ جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, ہم نے جا کر کے اس دن روکی الحمدللہ, تو بچپن سے اس کا شغف تھا مدینے میں سے, تو مدینے کے پہاڑوں کو چھان مارے الحمدللہ, وہ پہاڑ وہاں سور ہے, ایک پہاڑ ہے آئر ہے, اور وہ مدینے کے حدود کو علامہ شیخ حماد الانصاری اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے ذریعے سے بہت کچھ معلومات ہوئی. یہاں آئے تو اللہ کا فضل ہے, 20 سال پہلے سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے حدود حرم کے فضائل میں, اللہ کا شکر ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی کتاب ہے. بہرحال مسجد الحرام تاریخ و احکام, اس زمانے میں ہم نے 20 سال پہلے تنہا جا کر کے, کوئی ساتھی نہیں ملا, جا کر کے ڈھونڈتے تھے حدود حرم کی نشانیاں, جہاں تو پائے کھڑے ہیں وہ تو واضح ہیں, لیکن دوسری جگہوں پہاڑوں پر وادی میں کہاں ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ تمنا اب پوری ہوئی کہ امام حرم شیخ طبیل اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عزت سے نوازے, ان کی ریاست میں کمیٹی قائم ہوئی, اس میں میں بھی فرد رہا. پہاڑوں پہ چڑھ کر کے الحمدللہ گھٹنے تو الحمدللہ بہرحال درد تو کرنے لگے ہیں, لیکن 3 سال تک کوشش کر کے الحمدللہ ہم کئی ساتھیوں نے نشانات ڈھونڈے, وہ نشانات ملتے ہیں, پتھر گرے ہوئے ہیں اس کے ساتھ چونا اور گارا. پرانے زمانے کے آپ دیکھیں گے 400-500 سال, جس طرح اپنے ہمارے یہاں خود ہمارے دیہاتی گاؤں میں باپ دادا کی مسجد کہتے ہیں 400 سال سے زیادہ ہے, اس طرح کی چونے اور گارے کے بنے ہوئے وہ پائے کھڑے رہے ہوں گے, اور کچھ کھڑے ہیں کتنے بڑے تھے, کچھ پتھر گر گئے ہیں, اس میں وہ چونے گارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نشانات چاروں طرف سے الحمدللہ اس کی تعین ہوئی. اللہ کے فضل سے حکومت نے اس کو باقاعدہ نقشے پر اتروایا, باقاعدہ انجینئر ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے جا کر کے ان پوائنٹ کو ہیڈ لائٹ سے جو اس کے آلہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے اس کو ٹیپ کیا, پھر اس کو نقشوں پر اتارا. نقشوں پہ اتارنے کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ ہٹ بھی جائے تو 1 ملی 2 ملی کے فرق کے ساتھ اس جگہ کی تعین ہو جائے گی, یعنی اس طرح کا ہے. الحمدللہ اس نقشے پہ اتار کر کے جو نئی راستے ہیں ان پر تو تنفیذ ہو رہی ہے, اب انشاءاللہ یہ اس کی بھی تنفیذ ہوگی. تو کہنے کا میں کہاں چلا گیا, حدود حرم. تو وہاں جا کر کے ہم نے حدیبیہ میں جا کر کے دیکھا, اس چیز کی تحقیق کی, پرانے بدوؤں سے مل کر کے انہیں کہا کہ یہ چیز مشہور ہے, اور وہاں ایک مسجد تھی, اور کسی زمانے میں یہاں بھی ملک سعود کے زمانے میں وہاں پکا کر دیا گیا تھا, مسجد اٹھائی جانے والی تھی, تو علماء نے منع کر دیا کہ لوگ اس کو بھی زیارت گاہ بنا لیں گے اور شرعی چیز یہ نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو روک دیا گیا. وہ جگہ جا کے دیکھی ہم نے, جب نشان لگایا یا اس کا اندازہ کیا تو پتہ چلا کہ کم سے کم حدود حرم جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے حدیبیہ میں, وہاں سے کم از کم 1 کلومیٹر سے زیادہ کا یا 600 میٹر کا فاصلہ ہے. آپ نماز کے وقت یہاں سے اٹھ کر کے حدود حرم میں داخل ہوتے تھے, مسند احمد کی روایت ہے, پھر آ کر کے یہاں رہتے تھے, عصر کے وقت پھر جاتے تھے, مغرب کے وقت آپ کا خیمہ ہل میں تھا, کان مضطربا فی الحل ویصلی فی الحرم, یہ روایت کے الفاظ ہے کہ آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا ہل میں اور حرم میں آ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت یہ نہ ہوتی تو پیارے رسول 1 کلومیٹر, اور وہ بھی پرانے زمانے سے وادی چلتے ہوئے, اس میں آدمی کا پیر دھنسے, یعنی جتنا لمبا علاقہ ہے وہاں جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کا اجر میت الف ہے, یعنی 1 لاکھ ہے. رہ گئی بات وہی کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اس میں اجر اور ہی بڑھتا جائے گا. حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے؟ نہیں, حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے, الا یہ کہ حج تمتع کیسا ہوا, یعنی یہ کہ آپ جب آئے شوال کے مہینے میں ذوالحجہ سے پہلے, ذوالحجہ کے 7 تاریخ 8 تاریخ تک مینا نکلنے سے پہلے آپ نے اگر عمرہ کیا, عمرہ کھول دیا, پھر اس کے بعد یا نیت کو آپ نے بدل کر کے پھر حج کی نئی نیت کی, یہ حج تمتع بنا. باہر سے آنے والے کے لیے, مکے کا آدمی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک قربانی شکرانے کی, اس کو آپ جرمانہ اور خمیازہ نہ سمجھیں کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسا حج کریں جس میں جرمانہ نہ لگے. یہ جرمانہ نہیں ہے بلکہ قربانی شکرانہ ہے, یہ سمجھ لیجئے. یہ حج تمتع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے, قربانی لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی احترام کر رہا ہے, یعنی حج اور عمرے کی دونوں کی نیت ایک کر کے عمرے کے اعمال کر کے طواف اور سعی کر کے سر نہیں مڑاتا ہے, احرام کی پابندی سے آزاد نہیں ہوتا ہے. احرام کی پابندیاں رکھتے ہوئے 8 تاریخ اس کپڑے میں کوئی احرام نہیں کہا جائے, اس کپڑے کو 1000 مرتبہ دھوئیں بدلیں لیکن خوشبو اور دوسری چیزیں نہیں استعمال کر سکتے. 1 مہینے کا فاصلہ ہو, 15 دن کا فاصلہ ہو, گئے اسی نیت میں کنٹینیو جا کر کے حج کیا, اس کو حج احرام کہتے ہیں. اس میں بھی ایک شکرانہ کی قربانی کرنی ہے. حج افراد صرف حج کی نیت کر کے آئے آدمی 10 دن 15 دن پہلے اسی احرام میں رہ کر کے صرف حج کی نیت کیا ہے, عمرہ کر لیا, ثواب کر لیا, صحیح کر لیا, ابھی اس کو حج کرنا ہے, حج کے اعمال میں منا عرفات مزدلفہ گزار کر کے جب آئے گا تو اس کو قربانی نہیں ضروری ہے, اس کے اوپر قربانی ضروری نہیں ہے. یہ حج افراد ہے. حج قران اور حج تمتع میں قربانی ضروری ہے, اور اس کو قربانی جرمانہ کی نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کی سنت ادا کرنی ہے. اور جو عمرہ کیا جائے گا کیا اس کے لیے مجھے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے؟ آپ نے آتے ہوئے جو عمرہ کیا اس کی بنا پر آپ متمتع ہوئے, اب اس کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ مسجد عائشہ جا کر کے نیا عمرہ کرنا یہ پیارے رسول کی سنت میں نہیں ہے. اس کے علاوہ مکے کا اگر کوئی آدمی ہے, یعنی مکے کا بچہ ہے, یا کوئی شخص آ کر کے مستقل طور پر مہاجر مکی ہو گیا تو وہ مکے کا حکم اس کا ہو گیا, وہ اگر شوال سے لے کر کے حج سے پہلے تک عمرہ کر لے رہا ہے پھر اس کے بعد عمرہ کا کھول کر کے حج بھی کرتا ہے تو اس کا حج تمتع ہوگا لیکن اس پر قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے آیت شریف میں فرمایا ہے ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جس کے گھر والے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں ان کے اوپر قربانی ہے. مکے والا, یہ مکے کی خصوصیت ہوگی, گویا مکے میں رہنے کی فضیلت یہ بھی ہوگی کہ گویا اس سے اس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا کہ متمتع بھی کرے گا تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی.
نیت
متمتع کہ آپ جب آئے وہاں سے عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دیا تو آپ اب یعنی گویا آٹومیٹک متمتع ہے. ہاں مقامی کے لیے نیت تو تمتع کی کرے گا اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دے گا, نیت اور عمل دونوں تمتع کا ہو گیا گویا. پھر 8 تاریخ کو نیا احرام باندھے گا تو گویا وہ حج کا اور حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کیا مکے والے نے, اس کے باوجود اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. باہر کا آدمی اس کے اوپر قربانی ہے. جناب محترم, السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جمعہ کو خطبے سے قبل اردو میں واعظ ہوتا ہے, فرشتے خطبے سے قبل آنے والوں کا نام کا اندراج کرتے ہیں, جیسے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے رجسٹر بند کر لیتے ہیں, کیا اس سے مراد عربی خطبہ ہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. میں آپ کو سنت کے مطابق جو خطبہ پیارے رسول کا تھا اس کو بیان کر رہا ہوں, اور جس خطبے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے عربی اور اردو کا الگ خطبہ, پیارے رسول کے زمانے میں فارس فتح ہوا اس میں فارسی زبان میں بھی خطبہ ہوتا تھا. خطبہ کا مطلب ہے کہ ضروری خطبہ جو سنت کا ہے اس کو عربی میں پڑھتے تھے, لیکن واعظ اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرا آیات الخطبہ سے یعظہن, پیارے رسول آیات پڑھ کر کے لوگوں کو واعظ کرتے تھے. تو خطبہ مسنونہ یہ ہے کہ آدمی جب وقت ہو جائے, اذان ہو, امام خود منبر پہ بیٹھے, اذان ہو, اذان کے بعد پھر وہ خطبہ مسنونہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا اس کے معنی میں کوئی خطبہ پڑھ کر کے پھر اس کے بعد عربی ہیں تو عربی میں ان کو واعظ و نصیحت, اردو ہے, فارسی ہے, انگریزی ہے, یہ نصیحت ہو, پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے دوسرا خطبہ ہو اور اس کے بعد نماز ہو. جب امام خطبے پر منبر پر بیٹھتے ہیں تو یہی خطبہ مراد ہوتا ہے جس کے ساتھ عربی اور واعظ ارشاد ہے. اب اپنے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مذاہب میں اردو میں خطبہ جائز نہیں, بھائی اردو میں خطبہ نہیں کہا جا رہا ہے, لیکن اس واعظ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی ہی میں خطبہ دیا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جائز نہیں. تو اب یہ بہانہ نکالا کہ لوگ بیٹھے ہیں بیکار میں, تو ان کو مشغول کیسے کیا جائے, ان کو نصیحت کیسے کی جائے. دوسری مسجدوں میں یا دوسری جماعت کی مسجدوں میں تو نصیحتیں بھی ہوتی ہیں, تو اردو میں ایک نصیحت کرتے ہیں, یہ خطبے میں شامل نہیں ہے. آپ کے لیے آسانی ہے, آپ جب عربی کا خطبہ شروع کریں تو آخر میں آ کر کے فرشتوں میں نام لکھا سکتے ہیں اس مذہب کے ساتھ. لیکن نہیں, صحیح مطلب میں یہ ہے کہ جب امام بیٹھ گئے خطبے پر, منبر پر, چاہے وہ عربی میں یا اردو میں کہیں, وہی خطبہ اصل مراد ہے. لیکن ان کے مذہب یہ ہے کہ جائز نہیں, اصل خطبہ وہ ہے جب عربی میں شروع ہو. اردو والا تو ایک بالائی چیز ہو گئی, یہ چیز بہرحال سنت سے خارج ہے. واضح بات یہ ہے. میرا نام لکھے ہیں وسیع اللہ, اصل میں بہرحال اللہ خیر کرے, یہ نام بھی لوگوں نے اعتراض کیا لیکن نام انشاءاللہ صحیح ہے. وسیع اللہ فاد یہ وسیعت, وصیت کے معنی حکم. ولقد وصینا الذین من قبلکم, وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دے گی ان کو ہم نے وصیت کی اور تمہیں بھی وصیت کر. وصیت کے معنی حکم, نصیحت, آرڈر. تو اس نام سے واو سا دیے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہجد, اسراف, چراغ, ان نفل نمازوں کا وقت کب سے کب تک ہے اور کب سے کب تک ہے؟ تہجد آدھی رات کے بعد سے فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے آپ نیند میں ہوں, نیند سے اٹھیں یا رات جاگ کر کے گزاریں, لیکن ٹائم اس کا اصل اس وقت ہوتا ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, یا اس سے کچھ پہلے. تو وہی 11 بجے, 11:30 بجے, 12 بجے کے بعد سے اس کا اصل ٹائم شروع ہوتا ہے. اس کے بعد فجر کی اذان سے پہلے تک سر رسول نے فرمایا یصلی احدکم, یعنی دو رکعت کر کے پڑھے. فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر ولو بواحدہ, فلیوتر بواحدہ, اگر صبح ہونے کا خطرہ ہو جائے تو ایک رکعت وتر پڑھ کر کے اور اپنے تہجد ختم کر دے. یہ تہجد ہوا. اسراف ہے, کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے کہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھ کر کے بیٹھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس میں آتا ہے اذکار میں کہ تین مرتبہ قل اعوذ بالناس, قل اعوذ بالفلق, قل هو الله پڑھتے تھے اور دوسرے اذکار کرتے تھے, یہاں تک کہ دن نکل آتا تھا اور دن نکل آنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کی فضیلت کار رسول صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اس طرح کا کرے گا وہ اس کے لیے عمرے کا ثواب, متقبلہ قبول عمرے کا ثواب ملے گا. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. خاص طور پہ بہرحال آدمی مشغول ہے, چھوٹی عمر کا ہے, لیکن کم سے کم بزرگوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ انہی بزرگوں, انہی بڑی عمر والوں کے دعاؤں سے بہت کچھ چیزیں, مصیبتیں چل سکتی ہیں. رات میں اٹھ کر کے اگر کوئی بزرگ آدمی بڑی عمر کا ہو کر کے بھی رات بھر پڑا رہتا ہے بستر پر, تو یہ چیز ذرا سی کبھی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح جن کو کوئی کام نہیں ہے وہ بھی مسجد سے فوراً اذان السلام علیکم امام صاحب نے پھیرا اور جوتی لے کر کے باہر نکل گئے. نہیں, کم سے کم ان لوگوں کو چاہیے, ہمارے باپ دادا کو, بزرگ جو ہیں وہ امت کے لیے رات دن دعا کریں. جن کا کوئی کام نہیں ہے, جن کا کام ہو جائے اپنے کام کے لیے نکل جائیں, تو یہ چیز ہونی چاہیے امت میں. چاشت کا وقت ہے, جس کو آپ ضحا کا لفظ کہتے ہیں عربی میں, صلاۃ الضحا. یہ وقت چاشت کا تیسرے گھنٹے یا دوسرے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے دن نکلنے کے. عربی زبان میں جس طرح 12 گھنٹے آپ نے دن, ہمارے یہاں دنوں کی تقسیم ہے, رات کے 12 گھنٹے, 24 گھنٹے, اسی طرح عربی میں ہر گھنٹے کا نام ہے. ہر گھنٹے کا فجر شروع اور اس کے بعد دعا, اس کے بعد رماد, اور اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد ظہر, اس کے بعد حجیر, اس کے بعد ایک گھنٹہ اور ہے, پھر عصر, عصر کے بعد ایک گھنٹہ آ رہا ہے, پھر اس کے بعد غروب. یہ سب عربی میں نام دیا گیا. تو دعا کا لفظ جو ہے وہ 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد دن نکلنے کے شروع ہوتا ہے. ان نقلی نمازوں کا وقت سب سے شروع ہوتا ہے, اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت ہیں؟ کم سے کم 2 رکعت ہیں, زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھیں آپ. صلاۃ الاوابین حین ترمد القصال, پوچھ رہے ہیں صلاۃ الاوابین کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں. یہی چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین, یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, توبہ طہارت کرنے والوں کی نماز جو ہے, حین ترمد القصال, جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کو دھوپ سخت لگنے لگے. یعنی شروع کی دھوپ جو ہے وہ تو چھوٹے بڑے بھی برداشت کر لیں گے, لیکن چھوٹے بچے جو ہے ذرا سا جب دھوپ تگڑی ہوتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, وہی 9 بجے 8 بجے 9 بجے کے بعد کا وقت تقریباً, اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہیں. مزید صلاۃ حاجت کے بارے میں بھی بتائیں. صلاۃ حاجت کے بارے میں تو جو حدیث آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر کوئی حاجت ہو, یعنی استخارے کے لیے کوئی حاجت کے لیے استخارہ کرنا ہو, تو اس سے صلات حاجہ لیا گیا ہے, ورنہ صلات حاجت کی کوئی مسئلہ یہ ہے کہ صلات حاجت آپ یہ کہنا چاہتے ہو شاید کہ وضو کی تجدید کی اس نے پیشاب اور پیخانہ حاجت سے فارغ ہو کر کے, تو یہ حاجت کی صلات بھی مشروع ہے. حضرت بلال کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میں جنت میں داخل ہوا تو میرے آگے آگے تمہاری جوتی کی آواز آتی تھی مجھے, کس بنا پر تمہیں ایسا ہوا؟ کہتے اللہ کے رسول میرے پاس تو ایسا کوئی کام نہیں ہے الا یہ کہ جب بھی میں نے نیا وضو کیا تو دو رکعت ہم نے نماز پڑھی, تو پیارے رسول نے فرمایا سب آگا کسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فضیلت دی کہ ہم سے آگے جنت میں چل رہے تھے. تو یہ ہے صلات حاجت, یعنی حاجات ضرورت پیسہ پیسہ. ویسے دوسری حاجت کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کسی کو کوئی ضرورت ہو تو استخارہ کرے, اللہم انی عبدک وابن عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بچہ ہوں, تیری بندی کا بچہ ہوں, وابن عبدک ناصیتی بیدک, میری پیشانی چھوٹی تیرے ہاتھ میں, ناصیتی بیدک, معاون فی حکمک, تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کے رہے گا, عدل فی قضاء, جو کچھ کرے گا تو عدل اور انصاف سے میرے ساتھ کرے گا, اللہم انی عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک معاون فی حکمک عدل فی قضاء, اور کیا ہے, اللہ میں نے استخیرک بعلمک الذی, اللہ میں نے استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, اے اللہ تعالیٰ تیرے علم کے ذریعے سے میں خیر طلب کر رہا ہوں اور تیری تقدیر کا فیصلہ چاہتا ہوں, استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. ہاں ابو لک بنعمتک, تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں, اللہم ان کان ھذا الامر, اور اس کا نام لے, اللہ تعالیٰ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں بچے کو فلاں اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یہ نام لے اور کہ